بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب پکارا جائے نماز جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے.
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا. ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے.
سورہ جمعہ کا پہلا رکوع اس وقت نازل ہوا جب یہودیوں کی وہ تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں جو اسلام کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے پچھلے 6 سال میں انہوں نے کی تھیں. غزوہ احزاب میں ان سب نے منہ کی کھائی تھی. اب ان کا سب سے بڑا گڑھ خیبر رہ گیا تھا جہاں مدینے سے نکلے ہوئے یہودیوں کی بھی بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی. ان آیات کے نزول کے وقت وہ بھی بغیر کسی غیر معمولی زحمت کے فتح ہو گیا. اس آخری شکست کے بعد عرب میں یہودی طاقت کا بالکل خاتمہ ہو گیا. وادی القرا، فدق، قیمہ، تبوک سب ایک ایک کر کے ہتھیار ڈال کے چلے گئے، یہاں تک کہ عرب کے تمام یہودی اسی اسلام کی رعایا بن کر رہ گئے جس کے وجود کو برداشت کرنا تو درکنار، جس کا نام سننا تک انہیں گوارا نہ تھا. یہ موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں ایک مرتبہ پھر ان کو خطاب فرمایا، اور غالباً یہ آخری خطاب تھا جو قرآن مجید میں ان سے کیا گیا. اس میں انہیں مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے،
تم نے اس رسول کو اس لیے ماننے سے انکار کیا کہ یہ اس قوم میں سے تھا جسے تم حقارت کے ساتھ امی کہتے ہو. تم یہ فیصلہ کیے بیٹھے تھے کہ تمہاری قوم سے باہر کا جو شخص رسالت کا دعویٰ کرے وہ ضرور جھوٹا ہے، کیونکہ یہ منصب تمہاری نسل کے لیے مختص ہو چکا ہے. لیکن اللہ نے انہی امیوں میں سے ایک رسول اٹھایا ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کی کتاب سنا رہا ہے اور ان لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے جن کی گمراہی کا حال تم خود جانتے ہو. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اس کے فضل پر تمہارا اختیار تو نہیں ہے کہ جسے تم دلوانا چاہو اسی کو وہ دے اور جسے تم محروم رکھنا چاہو اسے وہ محروم رکھے. تم کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر تم نے اس کی ذمہ داری نہ سمجھی نہ ادا کی. تمہارا حال اس گدھے کا سا ہے جس کی پیٹھ پر کتابیں لگی ہوئی ہوں اور اسے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کس چیز کا بار اٹھائے ہوئے ہے، بلکہ تمہاری حالت تو گدھے سے بھی بدتر ہے. وہ تو سمجھ بوجھ نہیں رکھتا مگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے بھی دانستہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہو، اور اس پر بھی تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو اور رسالت کی نعمت ہمیشہ کے لیے تمہارے نام لکھ دی گئی ہے. تم اگر واقعی اللہ کے چہیتے ہوتے اور تمہیں اگر یقین ہوتا کہ اس کے ہاں تمہارے لیے بڑی عزت اور قدر و منزلت کا مقام محفوظ ہے تو تمہیں موت کا ایسا خوف نہ ہوتا جس کی بدولت پچھلے چند سالوں میں تم شکست پر شکست کھاتے چلے گئے ہو. تمہاری یہ حالت آپ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے کرتوتوں سے تم خود واقف ہو. تمہارا ضمیر خوب جانتا ہے کہ ان کرتوتوں کے ساتھ مرو گے تو اللہ کے ہاں اس سے زیادہ ذلیل و خوار ہوگے جتنے دنیا میں ہو رہے ہو.
یہ ہے پہلے رکوع کا مضمون. اس کے بعد دوسرا رکوع جو کئی سال پہلے نازل ہوا تھا اس سورے میں لا کر اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سبت کے مقابلے میں مسلمانوں کو جمعہ عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبع فرمانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے جمعے کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں جو یہودیوں نے سبت کے ساتھ کیا تھا۔ یہ رکوع اس وقت نازل ہوا تھا جب مدینے میں ایک روز عین نماز جمعہ کے وقت ایک تجارتی قافلہ آیا اور اس کے ڈھول تاشوں کی آواز سن کر 12 آدمیوں کے سوا تمام حاضرین مسجد نبوی سے قافلے کی طرف دوڑ گئے، حالانکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس پر حکم دیا گیا کہ جمعے کی اذان ہونے کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت اور ہر دوسری مصروفیت حرام ہے۔ اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اس وقت سب کام چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں، البتہ جب نماز ختم ہو جائے تو انہیں حق ہے کہ اپنے کاروبار چلانے کے لیے زمین میں پھیل جائیں۔ یہ تھا سورہ جمعہ کا موضوع اور مضمون۔ اب اس سورہ کے دوسرے رکوع سے متعلق درس قرآن سماعت فرمائیں۔ مدرس ہیں جناب خرم مراد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور چھوڑ دو ہر قسم کی خرید و فروخت، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو تاکہ تم فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہو۔ اور جب انہوں نے تجارت یا دلچسپی کے مشاغل دیکھے تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور تم کو کھڑا ہوا چھوڑ دیا، کہو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ دلچسپیوں کے سارے مشاغل اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ 28ویں پارے میں سورہ جمعہ کا آخری آیات ہیں، ان کو کہ ہم دوسرے رکوع کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ان آیات کے اندر جو ہدایت اور معنی ہمارے لیے رکھے گئے وہ ہماری سمجھ میں پوری طرح آ جائیں گے اگر ہم اس بات کو جان لیں کہ نماز جمعہ کی عظمت اور اہمیت اس لیے ہے اور اس کے لیے حاضری کی اتنی شدید تاکید کی مصلحت کیا ہے، اور ہفتے وار عبادت میں حاضری اتنی اہم کیوں ہے، اس سے غفلت اور لاپرواہی کا ذکر کر کے اور اس پر تنبیہ کی گئی ہے۔ نماز جمعہ کی اہمیت اور عظمت اس وقت آشکار ہو جائے گی جب ہم قرآن مجید کے اس حصے کو اس کے سیاق میں، اس کے کنٹیکسٹ میں رکھ کر سوچیں گے اور غور کریں گے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان عظیم کا ذکر کیا ہے کہ اس نے ایک رسول کو مبعوث کیا، اس کو اپنی کتاب اور ہدایت، اور اس کتاب اور ہدایت کو انسانوں تک پہنچانے، ان کو شریعت اور حکمت کی تعلیم دینے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرنے اور پاک کرنے کی ذمہ داری سپرد کی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑی نعمت شمار کی گئی ہے. اور کیونکہ وہ اس کائنات کا شہنشاہ ہے اور کیونکہ وہ اپنی ذات میں پاکیزہ ہے اور کیونکہ اختیارات اور اقتدار سارے اسی کے ہاتھ میں ہیں اور کیونکہ وہ حکمت اور بے انتہا لامتناہی حکمت سے لبریز ہے, اس لیے اس نے اپنے بندوں کی ہدایت, ان کو اپنے احکام پہنچانے اور ان کے تزکیہ کرنے کا یہ انتظام فرمایا کہ اپنے انبیاء اور رسل کو بھیجا, اور آخری نبی اور رسول نے اسی کام کو سر انجام دیا. اس کام کو سر انجام دینے کے لیے, اس مشن کو پورا کرنے کے لیے جس صحیح و جہد کی ضرورت ہے, اس کے لیے یہ بات ناگزیر اور لازمی ہے کہ جو لوگ اس مشن, اس دعوت کی پکار پر لبیک کہیں, اس پر جمع ہوں, اس پر یقین کریں, اس پر ایمان لائیں, وہ مل کر ایک جماعت بنائیں. اسی لیے اس حصہ قرآن مجید کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہوتا ہے, اور اکثر جگہ یہی صیغہ خطاب ہے کہ ایک پورا مجموعہ ایسے لوگوں کا سامنے موجود ہے جو مخاطب ہے, جو ایمان کی بنیاد پر جمع ہوا ہے, ایمان کی بنیاد پر اس نے اپنی شیرازہ بندی کی ہے, اور ایمان کی بنیاد پر ہی وہ وجود میں آیا ہے. یہ جماعت جو کہ وجود میں آئے گی, یہ نبی کی اور رسول کی زندگی میں اس کی تائید اور مدد کرتی ہے, اور نبی اور رسول کے رخصت ہونے کے بعد جو ہدایت اور رسالت اور کتاب کی امانت رسول کے سپرد کی گئی تھی, اس امانت کی حامل, اس رسول کو ماننے والی, اس کی پیرو کرنے والی یہ جماعت ٹھہرتی ہے. گویا کہ اس جماعت کے ذمے وہی فریضہ اور وہی مشن اور وہی کام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور اپنے انبیاء کے سپرد کیا. یہ رسول اور نبی ان معنوں میں تو نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی ایک شخص کو منتخب کر کے یہ کام سپرد کیا ہو, لیکن ان کے ذمے کام وہی کیا گیا ہے جو کام سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کے سپرد کیا. اس اجتماعی زندگی میں, اس جماعتی زندگی کے اندر نماز جماعتی ایک مرکزی اہمیت اور عظمت ہے. وہ مرکزی اہمیت اور عظمت اس لیے ہے کہ جماعت کی شیرازہ بندی کے لیے اور جماعت کی مضبوطی اور استحکام کے لیے جو بات لازمی اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس جماعت میں چلنے والے ہوں, اس امت مسلمہ کے اندر شامل ہوں, یا اس کام کو اپنے ذمے لیں جو کام کے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کے سپرد کیا ہے, وہ بار بار اس بات کا ذکر ان کے سامنے ہوتا رہے, ان کو بار بار یاد دلایا جاتا رہے کہ ان کے ذمے کیا کام ہے اور اس کام کو ادا کرنے کے لیے ان کے اندر کیا استعداد اور کیا صلاحیتیں اور کیا صفات ہونی چاہیے. اس کا شعور, اس کا احساس, اس کا ذہن اور دل و دماغ کے اندر تازہ رہنا, یہ سب سے پہلی ناگزیر شرط ہے جماعت کی صحیح بنیادوں پر قائم رہنے اور صحیح منزل کی طرف آگے بڑھنے کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس جماعت سے وابستہ ہوں اور جو اس بات کا دعویٰ کریں کہ ہم اس جماعت کے مقصد کو قبول کر چکے ہیں, ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, وہ ہمارا رب ہے, یہ اللہ کے رسول ہیں, ان کی اطاعت ہمارے اوپر لازم ہے, جو کام انہوں نے ہمارے سپرد کیا ہے وہ ہم کو کرنا ہے, اس کی کوئی نشانی ضروری ہے. ہر کس و ناکس اس بات کا دعویٰ تو کر سکتا ہے کہ میں ایمان لایا, لیکن کوئی نشانی اس بات کی ضروری ہے. اور دنیا کے اندر ہمیشہ سے یہ قاعدہ رہا ہے کہ جن کو کسی عہدے اور منصب پر فائز کیا جائے, اس عہدے اور منصب کے فرائض تو اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ظاہری طور پر لباس اور دوسری چیزوں سے بھی اس عہدے کو ظاہر کیا جاتا ہے, اور اس سے ہٹ کر ایک حاضری کا نظام ایسا بنایا جاتا ہے, خواہ وہ دفاتر کا نظام ہو یا دوسرے نظام ہو, اس میں صرف حاضر ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص اب اس ملازمت میں داخل ہے اور اس کے لیے پابندی سے آئے گا. اور اس لیے بھی یہ حاضری کا نظام جو ہے وہ ایک نشان اور ایک علامت ہے کہ انسان جو اس کو قبول کر چکا ہے وہ دنیا کے ہر کاروبار کو چھوڑ کر اس کام کے لیے آئے گا. اب اس کام کی جتنی اہمیت زندگی کے اندر ہوگی اسی اہمیت کے تناسب سے اس کے موازنے سے آدمی قربانی دے گا. اگر کام جو ہے وہ چھوٹے درجے کا ہے تو وہ اس کے لیے اس سے بڑے درجے کی قیمت کی چیز سے قربانی نہیں دے گا. لیکن اگر کام پوری زندگی کا مقصد ہے اس کے اوپر دنیا اور آخرت کی ساری نجات اور کامیابی منحصر ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس کام کے لیے جو نشانی مقرر کی گئی ہے حاضری کی اس کی خاطر وہ ہر چیز کو ترک کرنے کے لیے تیار ہوگا. اس لیے کہ دنیا میں انسان کا فائدہ یہ ہے کہ وہ زیادہ قیمتی چیز کے لیے کم قیمت کی چیز کو قربان کر دیتا ہے. اگر اس مقصد اور اس زندگی کے نصب العین کے ساتھ دنیا کی ساری کامرانیاں اور آخرت کی ساری فلاح اور فوز وابستہ ہے تو پھر اس کی خاطر وہ کاروبار اور مشاغل اور بیوی اور بچے اور رشتے سب چھوڑ کر بھی آئے گا. اور جب وہ باقاعدہ آئے گا تو اس بات کی علامت اور نشانی ہوگی کہ وہ اس مقصد کے ساتھ خلوص کے ساتھ وابستہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پھر اس کی اسی طرح حاضر ہونے سے جہاں یہ ایک نشانی ہوگی وہاں پر یہ تربیت کا نظام بھی بنتا جائے گا. جب وہ آئے گا اور بار بار آئے گا, جب بلایا جائے گا اس وقت آئے گا, سب کچھ چھوڑ کے آئے گا, کاروبار بھی چھوڑ کے آئے گا, نفع بھی چھوڑ کے آئے گا, دلچسپی کے مشاغل بھی چھوڑ کے آئے گا, دل و دماغ کو کھینچنے والی جو چیزیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں ان کو ترک کر کے آئے گا. تو بار بار آنے سے یہ تربیت بھی ہوتی جائے گی کہ وہ اپنے اس نشانی کو پورا کرے اور اس کے اندر وہ استعداد اور وہ قوت پیدا ہو. انسان کے اندر استعداد اور قوت کسی کام کو بار بار کرنے سے پیدا ہوتی ہے, تو وہ قوت اور استعداد پیدا ہو کہ جب اس کو بڑے مارکوں کے لیے بلایا جائے کہ جہاں پر جان اور مال کی بڑی بڑی قربانیاں دینی ہیں جن پر کہ مقصد کی کامیابی کا انحصار ہو, اس موقع پر جس طرح وہ ہفتے میں ایک دن اور دن میں پانچ مرتبہ آتا ہے اسی طرح وہ سب بھی حاضر ہو جائے گا. یہ تربیت کا نظام بھی اسی کے ذریعے قائم ہو گیا. یہ تربیت دو چیزوں کی ہے. ابھی آپ اسی حصہ قرآن سے اس بات کو سنیں گے اور سمجھیں گے. ایک سننے اور ماننے کی, جس کو کہ ہم سماع و اطاعت کہتے ہیں, جس کے بغیر کسی نظام جماعت کا ہم تصور نہیں کر سکتے. جہاں لوگ نہ سنیں, بات کہی جائے اس کو اس کان سے سنیں اور اس کان سے اڑا دیں, اس کو کوئی اہمیت نہ دیں اور پھر سننے کے بعد اس کو ماننے کے لیے لپک کر آگے نہ آئیں, اس جماعت کے اندر کوئی قوت اور طاقت جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی. اور سماع و اطاعت کے ساتھ قربانی اور اظہار بھی موجود ہے, تو ان کے سامنے اس جماعت کی مقاصد اور اس کی طلب اور اس کی پکار اور زندگی کے اس مقصد کی اتنی اہمیت ہو تو اس کی خاطر وہ اپنے سارے کاروبار, سارے مشاغل, ساری دلچسپیاں ترک کر کے حاضر ہو جائیں. اور جس اجتماعی قوت کو اس بات کا یقین ہو کہ ہمارے پاس ایک یا سو یا لاکھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب پکارا جائے گا تو وہ آئیں گے اور سب کچھ چھوڑ کر آئیں گے, اور جو کچھ بھی چھوڑنے کو کہا جائے گا وہ چھوڑ دیں گے, وہی جماعت پھر اس بات کا منصوبہ بنا سکتی ہے, اس بات کے خواب دیکھ سکتی ہے کہ وہ دنیا کے اندر کوئی بڑا کام کرے. اور یہ بات کسی دینی جماعت کے لیے مخصوص نہیں ہے, بلکہ دنیاوی مقاصد کے لیے کسی فرم کو اگر تجارت کرنی ہے تو اس کو اس بات کا اعتماد ہونا چاہیے, اس نے جن کو ملازم رکھا ہے وہ 9 بجے حاضر ہوں گے, 4 بجے تک موجود رہیں گے, جو کام ان کو دیے جائیں گے وہ انجام دیں گے. اگر کسی کارپوریشن کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ملازم کس وقت آئے گا, دل چاہے گا 9 بجے آئے گا, دل چاہے گا 12 بجے آئے گا, اور آئے گا تو جو کچھ ذمہ داریاں دی جائیں گی ان کو پوری کرے گا یا نہیں کرے گا, تو تجارت بھی نہیں کر سکتی, کوئی فوج نہیں چل سکتی, کوئی حکومت نہیں چل سکتی, کوئی لادین تحریک نہیں چل سکتی, اگر اس کو یہ اعتماد نہ ہو کہ اس کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کی پکار پر لبیک کہیں گے اور آئیں گے, جو ذمہ داری دی جائے گی اس کو بجا لائیں گے, اور اس کے لیے وہ چیزیں چھوڑنے کو تیار ہوں گے کہ جو اس سے کم درجے کی اور کم قیمت کی چیزیں ہیں. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے نماز جمعہ کا انتظام, جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مدینے ہجرت کر کے پہنچے تو آپ نے پانچویں ہی دن سب سے پہلے اس نماز جمعہ کا قیام انجام فرمایا, اور اس کے بعد ایک مسجد بنائی جہاں پر اس کا اہتمام کیا گیا. اور اس کی اتنی سخت تاکید کی گئی، اور اس کے بارے میں اتنی اہتمام کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ اس نماز میں حاضر نہیں ہوتے میں کسی اور کو امام بناؤں اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگاؤں۔ اس سے بڑی سخت بات کیا ہو سکتی تھی؟ ایک اور حدیث میں یوں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی نماز جمعہ سے غفلت برتے اس کو معمولی چیز سمجھ کے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں الفاظ یوں ہے کہ جو آدمی اس طریقے کا برتاؤ نماز جمعہ کے ساتھ کرے پھر اس کی نماز نماز نہیں، اس کا روزہ روزہ نہیں، اس کا حج حج نہیں، اس کی زکات زکات نہیں، یہاں تک کہ ہو تو بس۔ ایک ہفتے میں مسجد میں آ جانا اور نماز پڑھ لینا بظاہر تو اس کی اتنی کوئی اہمیت نہیں ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو پورا نظام رسالت ہے، جو پورا مقصد رسالت ہے، جس امت کے سپرد کیا گیا ہے، اس کے اندر نماز جمعہ جس بات کی نشانی ہے اور جس بات کی تربیت ہے کہ اجتماعی زندگی، جماعتی زندگی، اس کے لیے جدوجہد، اس کے لیے قربانی کا جذبہ، اس کے پیش نظر یہ چیز اتنی بڑی عظیم اور اہم ہے کہ یہ وہ واحد نماز ہے اس کے لیے قرآن مجید نے اس انداز میں ذکر کیا ہے کہ جب پکارا جائے تو ہر چیز چھوڑ کر اس کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ دنیاوی تنظیموں میں بھی اور جماعتوں کے اندر بھی ہفتے وار اس قسم کی حاضری کا اہتمام ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ہر پارٹی جو ہے وہ ہفتے میں کوئی ایک دن اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہوں وہ حاضر ہوں۔ جو ساری شرائع الہی ہیں ان کے اندر بھی اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہودیوں کے لیے یوم سبت بنایا گیا، عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کا دن ٹھہرایا حالانکہ اس کا حکم نہیں تھا، اور یوم سبت کی اتنی اہمیت تھی کہ وہ تو پورا کا پورا دن اس لیے تھا کہ سارے کے سارے دنیا کے کام چھوڑ دیے جائیں۔ ہمارے لیے تو چند گھنٹے کی بات ہے، ان کے لیے سارا دن اس کے لیے مخصوص تھا۔ اور قرآن نے اسی سب سے لاپرواہی اور اس میثاق کو توڑنے کی بنیاد پر فرمایا کہ ہم نے یہودیوں کے دلوں کی ان پر لعنت کر دی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اس میں جو ایک بڑا جرم تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہفتے وار عبادت کے لیے حاضری کا جو نظام تھا اس سے انہوں نے غفلت برتی، اس نے ہیلے تراشے، بہانے تراشے، ہیلے اور بہانے تراشے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بندر بنا دیا صرف اسی لیے کہ انہوں نے ہیلے تراشے، ہیلے بہانے تراش کر اور خدا کی جو ہدایات تھی اس دن کے بارے میں جن کو دیا گیا تھا یوم سب، اس سے لاپرواہی بڑھ۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی اتنی اہمیت اور عظمت کیوں ہے، اس کی حاضری کی اتنی تاکید کیوں ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اس حصے میں حکم بھی فرمایا اور جن لوگوں نے اس سے غفلت کی ان کا ذکر فرما کے ان کی تعلیم و تربیت بھی فرمائی اور ان کو تنبیہ بھی کی۔ فرمایا گیا ہے کہ جمعے کے دن جب نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اب آپ جمعے کی پوری مرکزی حیثیت اور اہمیت کو تو سمجھ چکے ہیں، نماز جمعہ کو جو اہتمام ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب یہاں پر بات ہے پکار کی، جب پکارا جائے، اس سے دو باتیں بالکل صاف سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پکار کا بلند کرنا بھی ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پکار کو سننا وہ بھی ضروری ہے۔ پکار کو بلند کرنا نماز جمعہ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جب لوگوں کو پکارا جائے گا تو وہ آئیں گے۔ اپنے مقام پر بیٹھ کر ہم یہ سوچ نہیں سکتے کیونکہ سب لوگوں کو معلوم ہے، اس لیے لوگوں کو یہ آنا چاہیے اور موجود ہونا چاہیے، بلکہ اس کا اہتمام ضروری ہے کہ لوگوں کو بلایا جائے اور پکارا جائے۔ اور انسان کی فطرت اور طبیعت میں اتنی غفلت اور لاپرواہی ہے کہ بار بار پکارا جائے۔ جو لوگ کے جماعتی زندگی میں سمجھتے ہیں کہ بس لوگوں کو معلوم ہے اور وہ کر لیں گے، وہ دراصل انسانی فطرت سے واقف نہیں ہے۔ اسی لیے اس ایک جملے سے کہ جب پکارا جائے کہ پکار کا بلند ہونا بھی ضروری ہے، اگر ہم لوگوں کو بلائیں گے نہیں تو وہ آئیں گے بھی نہیں، اس لیے بلانا بھی ضروری ہے۔ اور سننے والوں کا پھر کام یہ ہے کہ وہ اس پکار کو سنیں۔ وہ سننے کا فعل صرف کان میں آواز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ سننے کا فعل یہ ہے کہ سننے والے اپنے دل کے اندر اس کے لیے آمادگی محسوس کریں اور اس کے لیے تیار ہوں تو وہ اس پکار کا جواب دیں گے۔ سننے کا فعل سما کا فعل جو ہے، جس کو کہ ہم بہت استعمال کرتے ہیں نظم جماعت کے سلسلے میں، وہ دراصل صرف طبعی طور پہ کان سے سننا نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، وہ ہم لا یسمعون، لیکن وہ سنتے نہیں۔ بظاہر تو سنتے ہیں، کان میں آواز بھی جاتی ہے اور ہر قسم کی تقریر اور بات اور درس بھی ان کے کانوں میں پڑتا ہے، اور ہدایات بھی سنتے ہیں اور کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور سرکولر بھی پہنچتے ہیں اور وہ نگاہوں سے گزرتے بھی ہیں، لیکن جب تک دل کے اندر آمادگی ہو، طلب نہ ہو، جذبہ نہ ہو، مستعدی نہ ہو، اس کے لیے آگے بڑھ کر قبول کرنے کا جذبہ نہ ہو، دراصل وہ سننا نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر اطاعت کی کیفیت اس جملے کے اندر ہے کہ